السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت صحابہ روشنی کے مینار صحابیات سیریز. آج جس جلیل القدر صحابیہ کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ خنسہ بنت عمر رضی اللہ عنہا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. خنسہ بنت عمر, ان کو زمانے جاہلیت ہی سے لقب ملا تھا ارسا العرب, یعنی مرثیہ لکھنے والی ایسی خاتون جو کہ عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھیں. خنسہ رضی اللہ عنہا ویسے تو کئی اعتبار سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, یعنی زمانے اسلام کے اعتبار سے, اور اسی لیے ان کا شمار عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے. بنو سلیم سے ان کا تعلق تھا, نجد کا قبیلہ بنو سلیم, اور یہ بنو قیس بن اعلان کی ایک برانچ تھی سمجھے قبیلے کی. اور رسول اکرم نے خود اس قبیلے کی تعریف کی ہے, یعنی یہ قبیلہ اپنی شرافت نفس, اپنی سخاوت, شجاعت, بہادری, ہمت کی بنا پر تمام عرب قبائل میں بہت زیادہ مشہور تھا اور امتیازی حیثیت رکھتا تھا. یہاں تک کہ رسول اکرم نے خود اس قبیلے کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی تھی کہ بلا شبہ ہر قوم کی ایک پناہ گاہ ہوتی ہے, یعنی قلعہ ہوتا ہے, اور عرب کی پناہ گاہ قیس بن اعلان ہے, یعنی انہی کے قبیلے کے تعلق سے کہا تھا. یعنی ان کا جو تعلق ہے آگے چل کر مشہور قبیلے سے مل جاتا ہے, یعنی جو لینیج ٹری ہم جس کو کہیں گے. تو امراء القیس جو وہاں بہت مشہور پرسنالٹی تھی انہی کے خاندان سے تھیں. تو قیس بن اعلان بن مظہر, کہا جاتا ہے کہ خنسہ رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی شخصیت کی بنا پر عرب میں پہلے ہی بہت مشہور تھی. ان کا نام تمازر بتایا جاتا ہے, تمازر بنت عمر بن الحارث. تمازر کہتے ہیں, یا تو بعض مورخین نے انہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو بالکل نمایاں ہوں, تو ان کا رنگ بہت فیئر تھا اس کی وجہ سے ان کو تمازر کہا گیا, یا وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو, چست, ہوشیار اور خوبرو تھی, یعنی ان کی پرسنالٹی بہت ہی اسمارٹ تھی وہ, اور نمایاں حیثیت رکھتی تھیں اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے سمجھے. تو اسی لیے خنسہ کے لقب سے مشہور ہوئی, جس کے معنی ویسے خنسہ کے معنی ہرنی کے ہیں, اور تمازر نمایاں کو کہتے ہیں, یا بہت فیئر جس کا رنگ ہو, بہت زیادہ سرخ و سفید رنگ تھا ان کا, اس کی وجہ سے تمازر ان کو کہا گیا, یا بہت ہوشیار تھی, یا بہت ایکٹیو تھی, یا اسمارٹ تھی, یا حاضر جواب تھی. ان کی ولادت کے بارے میں خاص کوئی پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ہجرت نبوی سے تقریباً 50 برس پہلے پیدا ہوئی, یعنی ہجرت رسول اکرم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اس سے تقریباً 50 سال پہلے پیدا ہوئی. اور ان کے جو والد تھے وہ اپنے قبیلے کے ایک رئیس تھے, اور اپنی وجاہت اور ثروت یعنی خوب دریا دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھے, اور بہت زیادہ اثر و رسوخ کے مالک تھے, یعنی ایک مشہور پرسنالٹی تھی سمجھے ان کے فادر کی. اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کی بہت بہترین طریقے سے پرورش کی تھی, تو سب بچوں میں بھی وہی بہادری اور بیٹی میں بھی وہی بہادری پیدا ہوئی تھی. کہا جاتا ہے اسپیشلی یہ بات سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کی پرورش بہت ہی ناز و نام میں ہوئی, یہاں تک کہ بڑے ہو کر وہ سب بچے یعنی خنسہ ان کے دونوں بھائی بہت ہی اعلیٰ خصائل یعنی بہت اچھے اخلاق کے مالک ہوئے, بہت فیاض تھے یعنی بہت دینے دلانے والے تھے. اسی بنا پر خنسہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں آگے تھی. ایون ان کو شعر و شاعری سے بچپن ہی سے شغف تھا, دلچسپی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی شوق ودیت کر دیا تھا. تو چھوٹی عمر سے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ شعروں کا انتخاب کرتی, اسے پڑھتی, اور خود ان کے اندر شعری صلاحیتیں پیدا ہوئی, یعنی پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے پھر وہ خود شعر لکھنے لگی, اور اس میں وہ ترقی کرتی گئیں. اور آگے چل کر کہا جاتا ہے کہ عرب کی مشہور مرثیہ گو شاعرہ, مرثیہ کس کو کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ مرثیہ لکھتی تھی وہ. شاعرہ تو یعنی شاعر مذکر ہے اور شاعرہ مؤنث ہے، لیکن مرثیہ کو کس کو کہتے ہیں؟ ویری گڈ ماشاءاللہ. جو اپنے غم کا اظہار کرے، غم کے اظہار کے لیے مرثیہ کہا جاتا ہے، یا تو مرنے والے پر یا کسی اور غم کے اظہار کے لیے، اسپیشلی مرنے والے کے غم کے اظہار کے لیے مرثیہ کہتے ہیں. میم را سا یا مرثیہ، ٹھیک ہے. لیکن اسلام اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، ٹھیک ہے. یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. ہاں شعر و شاعری تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن مرثیہ کو زیادہ پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ یعنی بڑی ہوتے ہوتے جب وہ اپنی جوانی کی منزل کو پہنچی، تو اس وقت تک کہ وہ ایک اچھی شاعرہ بن چکی تھی، یہ مرثیہ گو بن چکی تھی، اور اسی دوران ان کے فادر کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اور ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. لیکن ان کے جو دونوں بڑے بھائی تھے، ایک کا نام معاویہ اور سخر تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ دو بھائیوں نے ایسی محبت اور اتنی دلسوزی کے ساتھ ان کی پرورش کی کہ وہ اپنے باپ کا غم بھول گئیں، اور ان کی یعنی خنثا رضی اللہ عنہ کی پوری یعنی محبت اور عقیدت صرف اپنے بھائیوں کے لیے تھی. یعنی وہ ٹوٹ کر اپنے بھائیوں کو چاہتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، اور ان کو دیکھ کر جیتی تھی. یعنی یہ بات اس لیے خاص طور سے یہاں آپ کو بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیونکہ آگے چل کر وہی چیز ہم کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو ایسا سمجھے کہ بھائیوں میں ان کی جان تھی. کہا جاتا ہے اس زمانے میں بنو حوازن ایک مشہور شہر سوار اور شاعر اور رئیس، ان کے لیے شادی کا پیغام آیا خنسا کو، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی ظاہر سے اس زمانے جاہلیت کی بات ہے، تو چونکہ وہ عمر رسیدہ شخص تھا تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور پھر اپنے ہی ان کے قبیلے کے کسی نوجوان سے ان کی شادی ہوئی، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، عبد العزہ نامی شخص سے شادی ہوئی. لیکن عبد العزہ کہا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد بنو سلیم کے ایک شخص مرداس بن ابی عامر سے ان کا نکاح ہوا، اور ان سے تین بیٹے پیدا ہوئے، عمر، زید اور معاویہ، اور ایک بیٹی امرا پیدا ہوئی. وہ بھی بہت بہادر شخص تھا کہا جاتا ہے اپنے قبیلے کا، لیکن کہیں وہ کاشتکاری کے لیے گئے تو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کے سیکنڈ شوہر کی بھی. اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے لگے. کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کی اتنی دلجوئی کی، اور ان کے بچوں کی اور خود ان کی ایسی دیکھ بھال کی، پرورش کی، کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دینا چاہتی تھی. کہا جاتا ہے ان کے بھائیوں نے اپنے اچھے اچھا مال اپنی بہن اور بہن کے بچوں پر خرچ کیا، اور بہت زیادہ دلجوئی کی، اور کوئی کسر اٹھانا رکھی. یعنی بھائیوں نے اپنی بہن کی پرورش، بچوں کی پرورش میں بہن کے اخراجات پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور خنثا صرف شعر و سخن میں اپنا نام پیدا کرتی رہی. یعنی ان کو پھر اس کی کوئی فکر نہیں ہوئی بچوں کی مالی طور، یعنی مالی ضرورت پیش نہیں آئی ان کو بھائیوں کی وجہ سے. لیکن ان کی اتنی شہرت نہیں ہو سکی شروع شروع میں، بعد میں جس واقعے نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، وہ ان کے اشعار میں جو تاثیر تھی وہ اس وقت پیدا ہوئی جب ان کے بھائیوں کا ایک کے بعد ایک انتقال ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ مکہ گئے تھے اور وہاں پر کسی سے ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کے کوئی ایک بھائی، اور اس سے بدلہ لینے کے لیے دوسرے بھائی بھی چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی یہ دونوں بھائیوں پر 18 لوگوں نے دھاوا بولا، لیکن یہ اتنی بہادری سے لڑتے رہے دونوں بھائی، یا ایک بھائی اکیلا خود لڑتا رہا، اور اپنے اس ایک بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے بھائی گئے، لیکن ان کو بھی کسی نے مار دیا. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے دونوں بھائی ایک کے بعد ایک اسی بدلے کی نظر یا اسی مقابلے کی وجہ سے مارے گئے. کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی بہت ہی بہادر، عاقل، خوبصورت جوان تھے، یعنی ایج زیادہ نہیں ہوئی تھی ان کے دونوں بھائیوں کی جب ان کی ڈیتھ ہوئی. تو کہا جاتا ہے کہ خنثا رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بہت ہی شدید صدمہ پہنچا، اور ان کے دل و دماغ میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی جس نے نہایت ہی دردناک اور فصیح اور بلیغ مرثیوں کی شکل اختیار کر لی. انہوں نے سخر کے فراق میں اپنے بھائی کی جدائی میں ایسے دل سوز اور جانگوداز مرثیے کہے کہ جو سنتا اشکبار ہو جاتا، اور ان مرثیوں کی وجہ سے وہ پورے عرب میں مشہور ہو گئیں، نہ صرف عرب میں بلکہ ان کے ہم اثر جو آس پاس کے علاقے کے لوگ تھے، دور دراز کے شعرا عرب کے، وہاں تک بھی ان کا چرچا پہنچ گیا. لوگوں نے ان کو استاد مانا اس بارے میں. اور سخر کی یاد میں جو مرثیے کہے وہ ایسے مشہور ہوئے کہ لوگ جب بھی سنتے ان کے مرثیے, جب وہاں پر بازار میں جو ہر سال جو میلہ لگتا تھا, جب وہاں پر وہ اپنے مرثیے پیش کرتی تو کہا جاتا کہ ایسے سخت دل لوگ جو سنگ دل ہوتے تھے, جو جنگوں میں اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, وہ خود دہاڑے مار مار کر روتے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگے کہ کس قدر کس اعلیٰ مثال کے وہ مرثیے لکھتی ہوں گی. چند اشعار کا میں ترجمہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہی ہوں. اے میری آنکھوں, خوب آنسو بہاؤ اور ہرگز نہ رکو. کیا تم سخر جیسے سخی پر نہیں رو گی؟ کیا تم اس شخص پر نہ رو گی جو نہایت جری اور جوان رانا تھا؟ کیا تم اس سردار پر نہیں رو گی جو سر قد تھا اور جس کا پرتلا بڑا لمبا تھا, جو کمسنی ہی میں اپنے قبیلے کا سردار بن گیا؟ قوم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ دراز کیے تو اس نے بھی اپنے ہاتھ دراز کر لیے اور ان بلندیوں پر پہنچ گیا جو لوگوں کے ہاتھوں سے بھی بلند تھیں, اور اسی عزت و عظمت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا. بزرگی اس کے گھر کا راستہ دکھاتی ہے. اگر شرافت اور عزت کا ذکر آئے تو دیکھو گے کہ سخر نے عزت کی چادر اوڑھ لی ہے. سخر کی بڑے بڑے لوگ اقتدا کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ روشن ہے. یعنی جو اس مرثیے کے جو آخری اشعار تھے جو ابھی آپ کے سامنے پڑے گئے, وَإِنَّ سَخْرَ تَعْتُمُ لَحَدَاتُ بِي كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَاسُ الدَّارِ. یعنی اس کے یہ اشعار سننے کی وجہ سے تو کہتے تھے کہ لوگ اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے, اتنا مشہور ہوا یہ شعر. اور اپنے بھائی کی قبر پر جا کر بھی اشعار پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ سورج جب نکلتا ہے تو مجھے وہ سخر کی یاد دلاتا ہے, اور اسی طرح ہر غروب آفتاب کے وقت بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے. اگر میرے ارد گرد اپنے مرے ہوئوں پر رونے والوں کی کثرت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی. اے سخر, اگر تو نے اب میری آنکھوں کو رلایا ہے تو کیا ہوا, اس سے پہلے ایک لمبے عرصے تک تو مجھے ہنساتے بھی تو رہے ہو. تم زندہ تھے تو تمہارے طفیل میں آفات و حوادث کو دفع کر لیتی تھی. افسوس کہ اب کون اس بڑی مصیبت کو دور کرے گا. بعض مقتولوں پر رونا اچھا نہیں لگتا لیکن تجھ پر رونا بے حد قابل ستائش ہے, یعنی قابل تعریف ہے. یہ زمانے جاہلیت کی باتیں, اتنا یاد رکھیے گا آپ, ابھی وہ اسلام نہیں لائی تھی. اچھا, ایک اور چیز جو کہا جاتا کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب ربیع الاول کے مہینے میں اور ذی قعدت تک مختلف مقامات پر بڑے دھوم دھام سے میلے لگاتے تھے. اور آپ نے بازار عکاظ کا نام سنا ہوگا, سب سے زیادہ مشہور میلہ بازار عکاظ کا ہی ہوتا تھا. اور اس میلے میں کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے لوگ جو عرب کے رؤسا ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ اور بڑے بڑے شاعر آتے تھے, اور وہاں فیصلے بھی ہوتے تھے کہ کون سب سے اچھا شعر کہنے والا ہے. یعنی غرض یہ میلہ بہت ہی اہم ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا. تو عرب کے کونے کونے سے ہر چھوٹے اور بڑے شاعر آتے اور لوگوں کو اپنا کلام سناتے. خنسا رضی اللہ عنہ بھی بازار عکاظ میں شامل ہوتی. جب ان کی آمد ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے گویا کہ اونٹ کے گرد گھیرا ڈال کر مرثیے سنانے کے لیے اصرار کرتے. جب وہ اپنے کسی مرثیے کے چند اشعار پڑھتی تو سننے والے رنج اور غم کی کیفیت کی وجہ سے رونے لگتے. خنسا رضی اللہ عنہ کو اسپیشلی سرف النحو کسے کہتے ہیں, آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہ کس ٹاپک یا کس سبجیکٹ کی ٹرم ہے؟ سرف و نحو, سواد رافا سرف اور نون ہا واو. ویری گڈ, ماشاء اللہ, عربی گرامر کی. سرف اور نحو یہ اسپیشلی عربی گرامر کی ٹرم ہے, تو ان کو اس پر بہت ہی عبور حاصل تھا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. حالانکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ سرف و نحو پر کمال درجے کا عبور حاصل تھا. اسپیشلی جو سخن, یعنی صنف سخن کہتے ہیں جس کو, یعنی سخن کے تعلق سے, یعنی شعر و شاعری کے تعلق سے, اس میں وہ ید طولا اور مہارت تامہ رکھتی تھی, لیکن مرثیہ گوئی میں ان کا کوئی جواب نہیں رکھتا تھا. کہا جاتا ہے بازار عکاظ میں ان کے خیمے کے دروازے پر ایک جھنڈا لگا ہوتا تھا جس پر یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے, الخنسا ارس العرب, یعنی عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو خنسا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس بازار میں ایک زبیانی نامی شاعر, جو کہ عرب کا سب سے مشہور شاعر تھا, وہ بھی آیا کرتا تھا, اور اس کے لیے سرخ رنگ کا خیمہ نصب کیا جاتا تھا جو سارے میلے میں منفرد, یعنی سب سے ڈفرنٹ ہوتا تھا. اور اپنے دور کے شاعروں میں اس کو مسلم الثبوت کہا جاتا تھا, یعنی استاد مانا جاتا تھا. بڑے بڑے نامی شعرا اسے اپنے اشعار سنانے میں فخر محسوس کرتے تھے. کہا جاتا ہے جب خنسا رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ بازار عکاظ میں آئیں اور اپنے اشعار سنائے تو وہ پکار اٹھا، وہ شاعر یہ کہنے لگا، واقعی تو عورتوں میں بڑی شاعرہ ہے، اگر میں اس سے پہلے ابو بصیر کے اشعار نہ سن لیتا تو تجھ کو اس زمانے کے تمام شعرا پر فضیلت دیتا اور کہہ دیتا کہ تو جن و ان سب سے افضل ترین شاعرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا ایک اور واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سن کر اور بھی مزہ آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ کس پائے کی شاعرہ تھیں۔ حسان بن ثابت کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، ان کو کیا کہا جاتا تھا، کیا لقب ملا تھا ان کو، کون تھے یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ؟ جی، شاعر رسول یا شاعر اسلام کہا جاتا تھا ان کو، اور بہت ہی مشہور شاعر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حسان بن ثابت بھی موجود تھے اور جاہلی دور میں وہ بھی عرب کے چوٹی کے شعرا میں شمار ہوتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو پھر وہ مداح رسول اور شاعر نبی کہلائے، اور اس حیثیت سے ان کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ محتاج بیانی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ واقعہ ان کے جاہلی دور کی شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے جب خنسہ کے بارے میں اس شاعر نے اتنی بڑی بات کہی تو تھوڑا سا وہ غصے میں آ گئے اور کڑک کر کہا کہ تو نے غلط کہا، خنسہ سے بہتر تو میرے شعر ہیں۔ تو خنسہ نے کہا کہ اچھا، کون سے شعر پر تمہیں ناز ہے، تم ذرا اپنے شعر تو مجھے سناؤ۔ تو حسان بن ثابت نے اپنے شعر ان کو سنانا شروع کیے، اور اس میں جو سب سے زیادہ ان کو پسندیدہ شعر تھا، جس پر ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف ہونی چاہیے، تو خنسہ نے کہا کہ اچھا اپنے شعر پڑھاؤ، یہ تمہیں اپنے قصیدے کا سب سے بہترین شعر کون سا لگتا ہے جس پر تمہیں ناز ہے، وہ سناؤ۔ تو حسان نے شعر پڑھا، لنن جفنات الغر یلأمن فی الدحا واسیافنا یقطرن من نجدۃ الدماء۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اس میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ شعر تھا ان کو، جس پر ان کو ناز تھا، وہ شعر پڑھنے لگا ہے کہ لنن جفنات الغر یلمان بالدحا واسیافنا یقطرن من نجدۃ الدماء، ہمارے پاس تو بڑے چمکیلے پیالے ہیں۔ یعنی ان کا یہ شعر کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا قبیلہ تو اتنا دریا دل ہے، اتنا سخی ہے، اتنا جنرس ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو وہ پیالے میں ایسے پیالوں میں دیتے ہیں کہ جو پیالے خود چمکتے ہیں، یعنی ایسی خوبصورت دھات کے بنے ہوئے، یلمان الدحا، جو دن کے وقت چمکتے رہتے ہیں۔ یعنی اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ہم پورا دن صدقہ ہی دیتے رہتے ہیں۔ وہ اسیافونا یقترنا انجدتن، اور ہماری تلواریں اس میں قطرے گرتے رہتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ جب کوئی مشن پر جانا ہوتا ہے کوئی دستہ، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا رسول اکرم بھی بھیجتے تھے، تو یعنی ہم سارا دن ایک مشن پر ہوتے ہیں، ریسکیو مشن پر، کہ ہم کو جو چیز کے لیے بھیجا گیا ہے، جو چیز اچیو کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہم اپنے مشن کو کامیاب کر کے لوٹتے ہیں، یعنی ہماری تلواروں کو سوکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اسیافنا تلواری، یقترنا قطرے، نجدت الدماء، جن سے خون بہتر رہتا ہے کسی ریسکیو مشن کے لیے۔ تو پہلا شعر ان کا اپنی دریا دلی کے بارے میں تھا، اپنے قبیلے کی دریا دلی کے بارے میں، جود و صفا کے بارے میں، اور دوسرا شعر بہادری کے اوپر تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ خنسہ سن رہی تھی، تو انہوں نے پھر کہا، کنت الجفنات، کنت قلت الجفنات، تم نے جفنات کہا، ٹھیک ہے، لو کنت جفنات لکا احسن، یہ بھی اچھا ہے، اگر تم جفان کہتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں دو قسم کی جمع ہوتی ہے، ایک جیسے کہ یہاں پر اسیافونا ہے اور سیوفونا ہے نا، ایسی دو قسم کی جمع ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے، ایک جمع مسلم ہوتی ہے، تو دو قسم کی جمع ہوتی ہے، ایک جمع میں دس سے اندر کا فگر آتا ہے اور ایک جمع میں دس سے بہت زیادہ، یعنی کتنا بھی۔ تو تم نے جفنات کہا، جو کہ صرف تمہارے پاس دس پیالے ہیں خیرات دینے کے لیے، تم نے جفان کہنا تھا، جفان کہتے تو بہتر ہوتا تھا، یعنی پیالے ہی پیالے، بہت سارے پیالے، یعنی بہت تم دیتے ہو۔ پھر الغر یلمان بالدحا، تم نے کہا کہ وہ چمکتے ہیں، یعنی دن میں چمکتے ہیں، تم نے بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا یشرقنا، چمکتی نہیں ہے بلکہ ان سے خود روشنی نکلتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو یلمان کا لفظ آیا ہے، لما عربی زبان میں چمک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یلما لمان یا یلما ایسی چمک جس پر کسی چیز کی روشنی پڑ رہی ہو، ریفلیکشن ہو، تو اس کی بنا پر وہ چمکتا ہے. جبکہ یشرقنا جس سے خود روشنی پھوٹتی ہے، جس سے خود یعنی روشنی نکلتی ہے، تو تم نے یشرقنا کہنا چاہیے تھا، چمکتے نہیں بلکہ ان سے خود روشنی نکلتی ہے. اور یلمان مطلب کہیں سے روشنی پڑتی ہے. پھر آپ نے کہا تھا، تم نے کہا کہ بدوہا دن میں چمکتے ہیں، تو دن میں تو پتھر بھی چمکتے ہیں، تم نے کہنا چاہیے تھا باللیالی رات میں چمکنے ہیں، یعنی رات میں چمکنے کی بات کرنی چاہیے تھی تم نے. دن میں تو ہر چیز چمکتی، دن میں تو پتھر بھی چمک اٹھتے ہیں دھوپ کی وجہ سے، تم نے رات میں چمکنے کی بات کرنا تھا. پھر کہتی ہیں، تم نے کہا اسیافنا، یہ وہ والی جمع ہے جو معدت سے کم ہوتی ہے. تمہارے پاس تو تلواریں ہی نہیں ہیں، یعنی دس تلواریں بھی کوئی تلواریں ہوتی ہے بھلا؟ دس تلواروں سے لڑنا بھی کوئی بڑی بات ہے؟ تم نے سیوفنا کہنا چاہیے تھا، کچھ تلواریں تو ہو تمہارے پاس. پھر کہا تم نے یقترنا کہا، اور یقترنا کے معنی ہے اس سے قطرے گرتے رہتے ہیں. ارے تم نے تو دشمن کو قتل ہی نہیں کیا، صرف قطرے گر رہے ہیں تمہاری تلواروں سے. قطرے بھی کوئی گرتے ہیں بھلا؟ یعنی اتنا معمولی سا خون بہا تمہارا. تم نے بلکہ یجرینا کہنا چاہیے تھا، یعنی اس سے خون بہت، یعنی خون کے دریا بہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس تو اتنی ایسی ہم بہادر ہے، اور ایسے ہم دشمن پر جا کر ہلا بولتے ہیں کہ خون کے دریا ہم بہا دیتے ہیں. پھر تم نے دمن نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ دماؤن کہنا تھا، دماؤن یعنی خون کے دریا کہنا چاہیے تھا. تو یقترنا کے بجائے یجرینا، اور دمن کے بجائے دماؤن. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ایک خاتون ہو کر کیسے انہوں نے، اور عرب لوگوں کو، یعنی وہ لوگ تنقید بہت کرتے تھے، اور اسی لیے دیکھیں کہ جو عربوں نے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا عربوں کو کہ تم اس جیسا ایک کلام بنا لاؤ قرآن کے جیسا، لیکن وہ آج تک اس چیلنج کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے، قبول نہیں کر سکے. کوئی ہے ہی نہیں اس، یعنی وہ اللہ کا کلام ہے. تو عربوں کو اس طرح سے کیڑے نکالنے کی بہت عادت تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ خنسا ایک خاتون ہو کر، آپ سوچیں کہ اس اعلیٰ پائے کی شاعرہ ہوں گی، کہ انہوں نے حسان بن ثابت کے اشعار میں اتنی خامیاں نکال دی. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسی شاعرہ ہوں گی وہ. پھر کہا جاتا ہے جب یہ مرثیہ کہتی تھی، اور اس کی بنا پر وہ اتنی غم زدہ تھی اپنے بھائیوں کی بنا پر، کہ انہوں نے پورے زمانے جاہلیت میں، اور زمانے جاہلیت کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، ان کے سر پر پٹی بندھی رہتی تھی، ایک سوگ کی پٹی، کالا کپڑا یا کچھ تو بھی بندھا رہتا تھا. اب ان کے جو اسلام لانے کے بارے میں جو بات ہم کو ملتی ہے، کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو اس بات کی خبر ان کے قبیلے کو بھی پہنچی، یعنی خنسا رضی اللہ عنہ کے قبیلے کو. اور چونکہ ان کے اندر، یعنی آپ دیکھیں کہ جس کی سلیم فطرت ہوتی ہے، یا جس کے اندر ذرا سی بھی خیر کی کوئی رمق باقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پہنچاتا ہے. اب یہ، یعنی اتنی مشہور شاعرہ تھیں، بلکہ علامہ ابن اسیر کہتے ہیں کہ تمام علماء شعر و سخن اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی عورت شعر گوئی میں خنسا کے برابر نہیں ہوئی، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد. لیلیائے اخیلیہ کو اپنے دور کی سب سے بڑی عرب شاعرہ مانا گیا، لیکن ابن قطیبہ کے نزدیک اس کو خنسا پر فضیلت حاصل نہیں ہے. اور وہ اپنی کتاب طبقات الشعرا میں لکھتے ہیں، لیلائے اخیلیہ عورت میں سب سے بڑی شاعرہ ہے جس پر کسی کو تفوق حاصل نہیں، لیکن سوائے خنسا کے. اور بنو امیہ کے دور کے مشہور شاعر جریر، جو کہ 110 ہجری کی وفات ہوئی تھی، ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا سب سے بڑا شاعر کون ہے. اس نے جواب دیا کہ اگر خنسا نہ ہوتی تو میں ہی سب سے بڑا شاعر ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی مشہور تھیں. بشار بن بردنا صرف خود ایک بہت بڑا شاعر تھا، بلکہ کمال درجے کا سخن فہم بھی تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ جب میں عورتوں کے اشعار دیکھتا ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور پاتا ہوں. ایک دفعہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ خنسا کے اشعار بھی خامی سے پاک نہیں؟ اس نے جواب دیا وہ تو مردوں سے بھی بڑھ گئی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعریف. حافظ ابن حجر نے اسابہ میں لکھا ہے کہ عہد بنی امیہ کا مشہور شاعر اختل، جو اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا اور بہت زیادہ رتبہ اس کو حاصل تھا، ایک مرتبہ وہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں گیا اور ایک تعریفی قصیدہ پیش کرنے کی اجازت چاہی. عبد الملک ایک صاحب علم اور سخن فہم شخص تھا. اس نے جواب دیا، اگر تم مجھے شیر اور سانپ سے تشبیہ دینا چاہتے ہو تو میں تمہارے شیر نہیں سنوں گا، ہاں اگر تم خنسہ کے کلام جیسے اشعار پیش کرنا چاہتے ہو تو کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں خنسہ کا انداز یا خنسہ کا درجہ رضی اللہ عنہ کا. تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت رسول اکرم مدینہ تشریف لائے اور عرب کے آس پاس کے علاقے اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھے تھے اور وادی مکہ کے اکثر لوگ اس نور اور ہدایت سے فیضیاب ہو چکے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے ابھی بھی آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ یعنی کچھ اسلام کے دشمن تھے جو کہ اسلام کے اس نور کو چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن یہ چراغ جسے اللہ نے روشن کیا تھا بھلا کیسے لوگوں کی پھونکوں سے بجھ سکتا تھا. 300 میل دور کے فاصلے پر اہل یثرب کی قسمت میں یہ سعادت عظمیٰ لکھی ہوئی تھی کہ مدینہ والوں نے پھر اس کو قبول کیا اور رسول اکرم کے لیے اپنے دل، گھر اور جگہوں کے راستے کھول دیے اور اتنی قیمتی چیز انہوں نے پالی. تو مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں جب یہ خبر پھیلی تو خنسہ رضی اللہ عنہ کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت سعید سے نوازا تھا، لہٰذا پیغام سنتے ہی ان کے دل اور دماغ کی دنیا بدل گئی. کہا جاتا ہے کہ اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کو لے کر منزل پر پہنچی یعنی مدینہ اور رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئیں. علامہ ابن اسیر اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس موقع پر رسول اکرم بڑی دیر تک ان کا فصیح کلام سنتے رہے، وہ سناتی جاتی تھی اور رسول اکرم فرماتے شاباش اے خنسہ. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلے جاتی ہیں اور وہاں پر اپنی فصیحانہ کلام سے اور بلیغ انداز سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، تو لوگ ان کی باتوں کو سن کر فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں کہ اگر زبان میں تاثیر ہو تو اس کو کتنے اچھے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں شعر و شاعری پسندیدہ نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن اگر وہ اسلام کے لیے ہو اور قرآن کو سمجھانے کے لیے ہو یا اچھی بات کے لیے ہو تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. قرآن میں خود ایک پوری سورت ہی سورہ شعرا ہے نا، شاعر کی جمع شعرا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شاعر تو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن سوائے وہ جو اللہ کو یاد رکھنے والے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جو بھی شاعر ایسے تھے جو بیکار کی فضول کی شاعری کرتے تھے عورتوں کے بالوں پر اور آنکھوں پر اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو ان کو اپنے شہر سے اس شہر سے ہی نکال دیتے تھے، اچھی شاعری کو پسند کرتے تھے. تو بعض وقت جو انداز بیان ہوتا ہے یا جو اشعار ہوتے ہیں وہ ایکچولی سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، یعنی آپ بہت بڑی تقریر کے بجائے ایک چھوٹا سا شعر کہہ دیں تو بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور واقعی میں کچھ اشعار تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بہت بڑے مضمون کو ایک چھوٹے سے شعر میں سمو دیا گیا ہو. وہ کسی کا آتا ہے نا جیسے اشعار کے بارے میں کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو واقعی میں شعر اپنے اندر بہت تاثیر رکھتے ہیں اور اسی لیے تو قرآن پر جو الزام لگایا تھا یا رسول اکرم پر جو الزام لگایا گیا تھا کیا تھا؟ سب سے پہلے عربوں نے کیا الزام لگایا؟ کیونکہ یہ قرآن ان کو ایک طرح سے سحر میں مبتلا کر دیتا تھا. کیا الزام لگا تھا رسول اکرم کو؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وما بقول شاعر، کہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے یہ. قلیلا ما تذکرون، تم تو بہت ہی کم سوچتے ہو، ذکر کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو. جی انہوں نے شاعر کہا، مجنوں کہا، کاہن کہا، تو سب سے پہلے ان کا جو ذہن گیا تھا وہ شعر و شاعری کی طرف ہی گیا کہ قرآن شاعری ہے یا رسول اکرم شاعری پیش کرتے ہیں. تو رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول شعر نہیں کہتا ہے اور نہ ہی شعر و شاعری سے اس کو وہ دلچسپی ہے. تو رسول اکرم کو تو کوئی شعر یاد بھی نہیں تھا. کہا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اکرم اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے لیکن اس کو بھی بیچ میں اس میں کچھ نہ کچھ وہ ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی، آگے پیچھے ہو جاتے تھے الفاظ. تو آپ کو تو شاعری یاد ہی نہیں تھی، شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو میرے ہر شعر اپنی جگہ. تو انہوں نے اپنی زبان کی اس تاثیر کا فائدہ اٹھایا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں ایسے متاثرانہ انداز میں تبلیغ کی کہ لوگ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے. پھر یہ کبھی کبھی رسول اکرم کے پاس آتی رہتی مدینہ اور رسول اکرم سے تربیت حاصل کرتے رہتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی خنسہ رضی اللہ عنہا کے دل سے اپنے محبوب بھائیوں کا خیال نہیں نکل سکا، یعنی یاد محو نہ ہو سکی، اور ایام جاہلیت کی طرح، وہ ایام جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ لوگ سوگ میں ہمیشہ اپنے سر کے بالوں کا ایک گچھا بنا کے رکھتے تھے یا باندھے رکھتے تھے، یا اس پر کچھ کپڑا باندھ لیتے تھے، جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بلیک پٹی یا بلیک وہ کرتے ہیں سوگ کے طور پر، اور یہ تو ایک سسٹم چل نکلا ہے کہ اچھا کسی کی ڈیتھ میں آپ جا رہے ہیں تو بلیک کپڑے پہن کر جاؤ، یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر یہ جو مشرکانہ رسم و رواج ہے خود مسلمانوں میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ ساری جو برائیاں، یہ جو توہم پرستی پھیل رہی ہے، ڈراموں کی وجہ سے بھی پھیل رہی ہے، کیونکہ وہاں پر ضرور یہ بتایا جائے گا کہ موت کا منظر ہو تو سارے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایون کسی کے انتقال کے بعد بیوہ عورت جو وائٹ کپڑے پہنتی ہے وہ بھی اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے، اور یہ مشرکانہ رسومات کی پابندی ہے۔ تو یہ جو توہم پرستی ہے، سوگ منانا یا سوگ میں کالے کپڑے پہننا یا سفید کپڑا پہننا یا بیوہ عورت کو ہر قسم کے زیور سے محروم کر دینا، یہ مشرکانہ اور زمانے جاہلیت کی رسمیں اور سوچ اور یہ طریقہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ سوگ کی علامت کے طور پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کالا کپڑا یا کچھ کپڑا باندھے رکھتی تھی اپنے، اور سب سر کے بال نہیں کھولتی تھی، ایک گچھا بنا کے رکھا تھا، جوڑا بنا کے رکھا تھا اپنا۔ تو ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا اور کہا کہ اسلام اس قسم کے سوگ کی اجازت نہیں دیتا، جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اس وقت۔ تب انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ امیر المومنین، کسی عورت پر غم و علم کا ایسا پہاڑ نہ ٹوٹا ہوگا، میں اسے کیسے برداشت کروں؟ تو عمر نے ان کو دلاسا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دنیا میں لوگوں کو اس سے بھی بڑے مصائب اور آلام پہنچے ہیں یا دو چار ہونا پڑا ہے، ذرا ان کے دلوں میں بھی جھانک کر تو دیکھو، جس چیز کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے اس کو اختیار کرنا معصیت ہی نہیں، گناہ ہے۔ اس کے بعد خنسا نے سوگ کی علامت ترک کر دی، لیکن سخر کو بھلانا ان کے بس کی بات نہ تھی، ان کی یاد میں رونا دھونا جاری رہا، لیکن اب اس نے دوسری صورت اختیار کر لی تھی، اور کہا جاتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس قسم کے شعر پڑھا کرتی تھی، یعنی پہلے تو میں سخر کو بدلہ لینے کی خاطر رویا کرتی تھی، اور اب میں اس لیے روتی ہوں کہ وہ قتل ہو گیا اور اسلام نہ لا سکا اور جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا۔ اور حافظ ابن حجر نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی خنسہ رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں۔ جب عائشہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے سر پر ہمیشہ بالوں کا ایک گچھا بندھا ہوتا ہے، اور یہ عرب کے مشہور زمانے جاہلیت کے مطابق غم منانے کا اظہار تھا، تو عائشہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اس طرح کا سر بند باندھنا یا سوگ منانا اسلام میں منع ہے۔ تو خنسہ نے جواب دیا، ام المومنین، یہ سر بند باندھنے کی خاص وجہ ہے۔ عائشہ رضی نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا، وہ کہتی کہ میرا شوہر بہت ہی فضول خرچ اور قمار باز تھا، اس نے اپنا تمام زر و مال جوئے میں ہار دیا تھا اور ہم محتاج ہو گئے تھے، تب میرے بھائی نے مجھ پر خرچ کیا، بلکہ اپنے تمام مال کا جو بہترین حصہ تھا وہ ہاف مجھے دے دیا، اور جب میرے شوہر نے اس کو بھی ضائع کر دیا تو میرے بھائی نے اپنے بقایا کا بہترین پھر مجھے دے دیا۔ سخر کی بیوی اس پر اعتراض کرنے لگی تو میرے بھائی نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنی بہن کو اپنے مال کا بدترین حصہ نہیں دوں گا، وہ پاک دامن ہے اور میرے لیے کافی ہے کہ میں اس کے مشکل وقت میں اس کا خیال رکھوں، اگر میں مر جاؤں گا تو وہ اپنی اوڑھنی میرے غم میں چاک کر ڈالے گی اور میرے سوگ میں اپنے سر پر بالوں کا سربند باندھے گی، تو اس بنا پر میں سر پر کپڑا باندھے رکھتی ہوں اور یہ گچھا بنائے رکھتی ہوں۔ لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہا اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا تو پھر انہوں نے اپنا وہ کپڑا کھول دیا، اور اس تنبیہ کے بعد انہوں نے یہ سربند باندھنا چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالی کی رضا پر شاکر ہو گئی تھی۔ اب اسی خاتون کو دیکھیے، جو خاتون اپنے بھائیوں پر اتنا سوگ مناتی رہی اور کئی سال تک سر پر کپڑا باندھے رکھا۔ اب ہم آتے ہیں ان کی زندگی کے سب سے اہم واقعے کی طرف، جو کہ ایک بے مثال کارنامہ ہے خاتون کا، اور یہاں پر تھوڑی دیر رک کر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کیسی مائیں ہیں۔ یعنی جیسے میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری کلاسز میں یہ بھی کہا ہوگا نا، یعنی اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہم سبھی شامل ہیں اس میں، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا نازک بنا دیا ہے کہ ہمارے بچے تو چھپکلی اور کاکروچ سے ڈرنے لگتے ہیں، اور ہم کیا خدا نہ خواستہ کچھ مشکل یا مصیبت آ پڑی تو ہم الٹا کہتے کہ بچوں کو گھر میں رو کے رکھو، باہر مت نکلنے دو۔ یعنی ہم نے خود اپنے بچوں کو آج وہ بہادری کا سبق نہیں دیا، جو اقبال کا شاہین ہے ہم نے وہ نہیں بنایا، جو تھا نا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، جو جفاکش ایک ہونا چاہیے تھا جیسے آج ہمارے بیٹوں کو آج ویسے نہیں ہے ہمارے بیٹے یا ہماری اولاد. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی, اور اس جنگ کا شمار سب سے مشہور جنگ میں ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی نہایت ہی ایسی خونریز اور فیصلہ کن جنگ تھی, کیونکہ اس میں ایران نے اپنے 200,000 لوگوں کو ہاتھیوں کے ساتھ 300 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر لا کھڑا کیا تھا, اور دوسری طرف مجاہدین اسلام کے جو سپاہی تھے وہ صرف 30,000 یا 40,000 اس سے زیادہ نہیں تھے, اور بعض مجاہدین کے ساتھ ان کے گھر والوں نے بھی حصہ لیا تھا, اس میں خواتین بھی شامل تھیں جنگ قادسیہ میں. اس موقع پر ایک ضعیف العمر خاتون وہ بھی جذبے جہاد سے سرشار ہو کر اپنے 4 نوجوان بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئیں. رات کا شروع کا حصہ تھا جب ہر مجاہد آنے والی صبح کے ہولناک منظر پر غور کرتا تو اس خاتون نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے خطاب کیا, غور سے سنیے گا ذرا, میرے بیٹو میرے بچو تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی, اس ذات لا یزال کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو, میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذلیل و رسوا کیا, تمہارا نسب بے عیب ہے اور تمہارا حسب بے داغ, خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کار ثواب نہیں, آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے. سبحان اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے مسلمانوں صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور آپس میں مل کر رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح کو پہنچو, کامیاب ہو جاؤ. کہنے لگی کل اللہ نے چاہا اور تم خیریت سے صبح کرو تو تجربہ کاری کے ساتھ اور اللہ کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا, اور جب تم دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہو گیا ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں تو تم خاص آتشدان جنگ میں گھس پڑنا اور راہ حق میں دیوانہ وار تلوار چلانا, ہو سکے تو دشمن کے سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا, اگر کامیاب رہے تو بہتر اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر کہ آخرت کی فضیلت کے مستحق ہو گئے. سبحان اللہ, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور جو ہے نا کہ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, یہ بازی عشق کی بازی ہے, گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں, کیونکہ مسلمان تو یا تو نصرت اور فتح سے کامران ہو کر واپس لوٹتا ہے مجاہد, اور یا تو پھر یعنی غازی کہلاتا ہے یا پھر شہید کہلاتا ہے. ایون مسلمان اپنی جان بھی دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو ہارتا تو نہیں ہے نا وہ, اس کو تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے الحمدللہ فتح اور کامیابی اور کامرانی ہے, نصرت ہے الحمدللہ, کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واقعی میں ہم سب کو اسی کے مستحق جینا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگا دیں. سوچے کیسی ماں تھی, وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے نا, ان کے جگر کے ٹکڑے تھے, اور خود شامل ہوئی جنگ میں, خود شریک ہوئی, اور اپنے بچوں کو کیسے بہادری کا سبق پڑھا رہی ہیں, سکھا رہی ہیں, اور کیسے میدان جہاد میں کود پڑنے کا اور بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کا اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے کا سبق دے رہی ہیں. تو یہی تو وہ مائیں تھیں جن کے دامن پر کہتے ہیں کہ فرشتے وضو کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے, جن کے دامنوں پر. کہاں گئی وہ مائیں؟ اور کسی اسکالر نے لکھا ہے کہ آج ایسی مائیں یعنی آج ایسی ماؤں کی کوک یعنی وہ بانج ہو گئی ہیں, جب بھی ایسے بہادر بچے نظر نہیں آ رہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں یا انہیں کیا سکھا رہے ہیں. اسلام کے لیے جان کی بازی لگا دینا یا پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگنا یا شترمرغ کی طرح اپنی گردن چھپا لینا, ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کا. جواب میں چاروں بیٹوں نے کیا جواب دیا, اے محترم ماں, انشاءاللہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے اور آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گی. سبحان اللہ, یہ ہوتے ہیں بچے. کہا جاتا ہے جب صبح جنگ کے میدان میں معرکہ تیز ہوا تو یہ خاتون کے چاروں بیٹے اپنے گھوڑوں کی باگیں اٹھائے اور اشعار پڑھتے ہوئے, جنگی اشعار پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے. اس بزرگ خاتون جن کے چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا, اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج کر اللہ کی جناب میں یوں عرض کرنے لگی, اے اللہ میری متاع عزیز یہی کچھ تھی, اب تیرے سپرد ہے. سبحان اللہ. آج تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو اتنی نرم گداز صوفوں پر بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اپنی ماں کی ایسی تقریر سن کر ان نوجوانوں کے دلوں میں شوق شہادت پیدا ہوا. یہ شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے.